بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة النساء مختصر التفسير کا درس جاری ہے، اور جہاں پر رکے تو وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله سبحانه وتعالى نے ان آیات میں اس خاص قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو پچھلی آیات میں بھی گزر چکا ہے، جو منافقین ہیں. منافقین وہ لوگ تھے جو کفر کو چھپا کر ایمان کو ظاہر کرتے تھے، اسے نفاق اکبر بھی کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے. اور یہ تب ہوا جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت اور غلبہ ملا دشمنوں پر، تو جو بزدل تھے کافروں میں سے، جو جنہوں نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا، باطن میں وہ کافر تھے، دل سے وہ کافر تھے، لیکن ظاہراً اپنے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتے تھے. ان میں سے اکثر جو تھے شر پسند تھے، بلکہ سبھی سمجھ لیں آپ، کچھ زیادہ کچھ کم. منافق ہمیشہ شر پسند ہوتے ہیں. ان کی ایک شرارت کا ذکر، بڑی خطرناک شرارت ہے. اور بعض لوگ دور حاضر میں بہت زیادہ تعداد میں اس مصیبت میں مبتلا ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میڈیا، سوشل میڈیا، خبریں اور بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے پہنچا دینا دور حاضر میں ایک بڑی مصیبت ہے، بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اکثر ٹاک شوز میں دیکھیں، ان کی ریٹنگ دیکھیں، جب تک کسی خبر کو آگ کی طرح نہ پھیلائے ان کو سکون نہیں آتا، اور نہ ہی ان کا بزنس آگے چلتا ہے. میں پھر سے کہتا ہوں، الا من رحم اللہ، وہ بہت کم لوگ ہیں جو اس مسئلے کو سمجھتے ہیں اور خبر کی تحقیق کر کے آگے پہنچاتے ہیں، جبکہ خبر کو بغیر تحقیق کے پہنچانے کے لیے باقی سخت وعید ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. یہ کافی کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونا کہ ہر بات کو آگے پہنچا دے جو وہ سنتا ہے، یعنی تحقیق کرتے نہیں، کان میں بات آئی زبان پہ بول دیا، اسے کوئی فرق پڑتا ہے، امن و امان قائم ہو، بد امنی ہو، قتل و غارت ہو، کچھ بھی ہو، بات سنی آگے پھیلا دی، آگے پہنچا دی. نشر و اشاعت اگر چھوٹے پیمانے پہ ہو تو چھوٹا اس کا اثر ہوتا ہے، چھوٹا خطرہ ہے، بڑے پیمانے پہ ہو تو اس سے زیادہ ہوتا ہے، بڑے سب سے بڑے تو اس سب سے زیادہ ہوتا ہے. خصوصی طور پر امن و امان کے تعلق سے جو خبریں ہوتی ہیں، یا بد امنی کے تعلق سے، جنگ ہے، قتل و غارت ہے، حکمران وقت کے خلاف کارروائی ہے، حکومت کے خلاف باتیں ہیں، یہ بد امنی کا باعث بنتے ہیں، اور دشمنان اسلام اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بعض لوگوں کو مزہ آتا ہے ایسی خبریں سن کے جو حکومت کے خلاف ہوتی ہیں. اکثر مجالس میں آپ دیکھیں شادی بیاہ پر بر کے تعزیت پر بھی لوگوں کا اکثر یہی مشغلہ ہوتا ہے کہ وقت نہیں گزرتا جب تک کہ حکومت پر بات نہ کی جائے. آئیے دیکھتے ہیں یہ موضوع کتنی خطرناک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اس موضوع کے تعلق سے، اور وہ کون سے لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں، ایسا ہے نا. اور یہ خصوصی طور پر یہ ان اداروں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کا تعلق خبروں سے ہے. دین اسلام کامل دین ہے، یہ نہ سمجھے کہ خبروں کے تعلق سے یا سوشل میڈیا یا میڈیا کے تعلق سے قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے. اور آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں اس آیت ایک ہی آیت میں دیکھیں، کمال ہے، واللہ کمال ہے، اللہ کی قسم. مسئلہ بھی ہے اس کی خطرناک کس حد تک خطرناک ہے یہ بھی ہے، کتنی بڑی حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، خاتمہ کیسے ہوگا، حل کیا ہے، جو لوگ حل نہیں چاہتے ان کا انجام کیا ہے، کچھ چھوڑا ہے کوئی چیز؟ آئے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اور جب ان کو پہنچتا ہے کوئی معاملہ، من الامن او الخوف، چاہے امن کی خبر آتی ہے یا بد امنی کی، خوف کی خبر آتی ہے، اذاعوا به، اسے مشہور کر کے پھیلا دیتے ہیں، نشر اشاعت کر دیتے ہیں، اذاعوا به، اذاعہ اعلان کو کہتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں، یعنی سرعام اسے پھیلا دیتے ہیں، خاص مجالس میں نہیں، سرگوشی میں نہیں، اعلان نہیں ہوتا، اسے اذاعہ نہیں کہتے، اسے بڑے پیمانے پر پھیلا دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں، اذاعوا به. کرنا کیا چاہیے تھا؟ ولو ردوه الى الرسول، اور اگر یہ واپس لوٹاتے اس معاملے کو، اس مسئلے کو، اس خبر کو رسول کی طرف علیہ الصلاۃ والسلام، والى اولی الامر منهم، اور ان کے جو اولی امر ہیں ان کی طرف واپس لوٹاتے، اولی امر سے مراد علماء اور حکمران، علماء کی طرف مسئلے کو لوٹا دیتے، حاکم وقت جو ہے جس کی گرفت بھی ہے، پکڑ بھی ہے، سمجھ بھی ہے، ادارے بھی ہیں، پتہ بھی ہے، بعد بتاتا ہوں کہ کرپٹ ہے نہیں، اس کو چھوڑنے بعد کی بات ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے، کہ بعض لوگ ہوئے تو وہ کرپٹ کی ہوئی الگ بحث ہے، بتاتا ہوں میں آپ کو، اس کی کرپشن سے میری اعمال سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں، میں کتنا کرپٹ، بڑا کرپٹ ہوں، اس سے تعلق ہے کہ نہیں، الگ بات ہے، معاشرے میں جیسے لوگ ہیں حکمران ویسے ہوگے، بعد کی بات سمجھاتا ہوں میں، ذرا یہ سمجھ لیں پہلے آپ. ولو ردوه الى الرسول، اگر واپس لوٹاتے اس معاملے کو، اس خبر کو رسول کی طرف علیہ الصلوۃ والسلام حیات میں، اب رسول تو موجود نہیں ہے، کیا یہ آیت اس وقت تک کی تھی یا تا قیامت ہی اس پہ عمل ہوگا؟ تا قیامت ہوگا، تو الی رسول نہیں، الی حدیث رسول، سنت رسول تو ہے نا، تو لوٹاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیات میں آپ وسلم کی طرف، مسئلہ حل ہو جاتا. آپ وسلم وفات پا گئے ہیں تو سنت زندہ ہے، سنت کی طرف رجوع کر دیتے ہیں. و الی اولی الامر منہم، اور ان میں سے جو اولی امر ہے ان کی طرف اس کو لوٹا دیتے، فوراً نشر اشاعت نہ کرتے، کیونکہ مسئلہ امن و امان کا اور بد امنی کا ہے، دہشت کا ہے، قتل و غارت ہو سکتی، خون ریزی ہو سکتی ہے، تو اس سے بچنا لازمی ہے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ خون ریزی سے خود بھی بچے، فتنہ فساد سے خود بھی بچے، اور معاشروں کو بھی بچائے، دوسرے مسلمانوں کو بھی بچائے، تو ایک ذریعہ ہے اس قتل و غارت سے، فتنہ فساد سے بچنے کا، کیونکہ آگ کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے، پہلی چنگاری زبان سے نکلتی ہے، عمل ہتھیار بعد میں اٹھتے ہیں، یاد رکھے. اگر واپس لوٹ آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اولی امر کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو خوب جان لیتے وہ جو استنباط کرتے ہو مسئلے کی تہ تک جا کے اس کو نکال لیتے ہیں. تہ تک کون جاتے ہیں؟ ہر بندہ نکال لیتا ہے، یہ خبر ہے، اس کا امپیکٹ گہرائی کہاں تک جائے گی، تولتے ہیں پھر بولتے ہیں، کیا اس پہ اثر ہو سکتا ہے، اچھا یا برا، پھر فیصلہ کرتے ہیں، استنباط پہلے. اچھا لفظ استنباط نکلا کہاں سے؟ فقہ میں اکثر آپ یہ سنتے ہیں، جب پانی نکالنے کے لیے کھدائی ہوتی ہے، مطلب پانی زمین سے نکالا جاتا ہے نا، بورنگ ہوتی ہے، آپ گہرائی تک جاتے ہیں پھر آپ پانی نکالتے ہیں، تو استنباط الماء سے لفظ نکلا ہے اصل میں. جب تک آپ گہرائی تک نہیں جائیں گے پانی نہیں ملے، اگر آپ گہرائی تک پانی نہیں ملا تو استنباط نہیں کیا آپ نے، گہرائی تک تو گئے ہیں نا، آپ نے کھودا بھی ہے، محنت بھی کی ہے، کچھ ہاتھ میں نہیں ملا، پانی نہیں ملا، تو استنباط نہیں ہے. تو کیا ہر عالم حق کی طرف پہنچتا ہے؟ ہر طالب علم پہنچ سکتا ہے؟ ہر شخص جو ہے جتنے بڑا عالم ہو یا جتنی بڑے سمجھ ہو، وہ تمام مسائل کو اس کا حل ڈھونڈ سکتا ہے؟ حل وہ ڈھونڈے گا جو پائے گا. پائے گا کہاں سے؟ اس لیے پہلے رسول کا لفظ ہے، رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، خود فیصلہ کرتے تھے، کبار صحابہ ساتھ ہیں، مشورہ کرتے تھے، فیصلہ ہوتا تھا، ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سنت موجود ہے، علماء موجود ہیں جو اولی امر میں سے ہیں، وہ استنباط کرتے ہیں ان مسائل کو قرآن سنت کی روشنی میں، اور پھر خبر کو تولتے ہیں اس سنت پر، قرآن سنت پر، پھر فیصلہ کرتے ہیں. کمال ہے نا جی. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جان لیتے حق تحقیق کے بعد، جان پڑتال کے بعد، پھر فیصلہ کرتے اس خبر کو پھیلانا ہے کہ نہیں پھیلانا، نشر اشاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. اب ذمہ دار کون ہے؟ یہ ادارہ جس نے نشر اشاعت کی ہے، یا یہ علماء ہیں اولی الامر ہیں؟ اگر غلط بھی ثابت ہوتی ہے، ذمہ دار کون ہے؟ اگر یہ بغیر استنباط کے بغیر علماء کے رجوع کر کے اور بغیر ولی امر کے رجوع کر کے خود کاروائی کر کے پھیلا دیتے جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے مفادات کی زندگی مفادات کا زمانہ نعوذ باللہ الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ریٹنگ بڑھتی ہے, کون کس کو کتنا پیسہ دیتا ہے, کون کتنا ہڑپ کرتا ہے, کون کتنا لیتا ہے, کیا خبر بنانی ہے, کیا خبر بنتی ہے, خبر اصل کیا ہے, اس میں کیا شامل کرنا ہے, کیسے خوبصورت کرنا ہے, کس کو بلانا ہے ٹاک شو میں, کس کی زیادہ ریٹنگ ہے, کون زیادہ بولتا ہے, کون زیادہ اچھا کس کے خلاف بولتا ہے, تب معاملہ چلتا ہے. لعلمه الذين يستنبطون منهم ولولا, سنے ذرا آگے, ولولا فضل الله عليكم ورحمته, اور اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر فضل و کرم نہ ہوتا, فضل نہ ہو تو رحمت نہ ہوتی. بعض علماء نے کہ فضل الاسلام و رحمت القرآن, اگر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل آپ پہ نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی, یہ توجیہ نہ ہوتی, اس معاملے کا حل اس طریقے سے بیان نہ ہوتا. حل بتا دیا نا, مصیبت کتنی بڑی ہے, قتل غارت خوریزے معاملہ جا سکتا ہے, فساد فتنے کی طرف جا سکتا ہے, بد امنی کی طرف جا سکتا ہے, نہ عزت پہ رہے گی, نہ مال رہے گا, نہ جان رہے گی. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا, تو تم ضرور شیطان کی اتباع کرتے مگر بہت تھوڑے بچ جاتے, جو اتباع جو عمل کرتے اس توجیہ پر اور اس طریقے پر جو اللہ تعالی نے بیان فرمایا, بہت کم بچ جاتے. ورنہ اکثریت کیا کرتی, شیطان کے راز کی اتباع کرتے. آج کیا ہو رہا ہے, کس کی رات کی اتباع ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ آیت ہم بار بار پڑھتے سورۃ النساء میں, لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, ہر وہ شخص جو خبر نشر اشاعت کرتا ہے بغیر صحیح تحقیق کے, تحقیق تو وہ بھی کرتے ہیں, ہم نے تحقیق کی ہے, اپنے مطلب کی مرضی کی تحقیق کرتے, اگر صحیح تحقیق کرتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور معاملات کو صحیح اللہ سے ڈرتے ہوئے طے کرتے, پھر جا کے خبر بتاتے, پھر اسے نشر اشاعت کرتے, والله خیر ہی خیر ہوتا, امن و امان ہوتا, کوئی فساد کوئی شر نہ ہوتا. اکثریت کیا کرتی ہے, اتبعتم الشیطان الا قلیلا, تو اکثریت کہاں پہ ہے, رحمان کی اتباع یا شیطان کی اتباع میں؟ دو لحاظ میں دیکھ لیں آپ. اس زمانے میں کام کون کرتا تھا, منافقین کرتے تھے, منافقین کرتے تھے, اور منافقین سے متاثر بعض لوگ اگر کچھ بات بھی کرتے تو اس آیت کے بعد وہ بھی سمجھ گئے, کیونکہ جب سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی تھی تو اس میں کچھ صحابہ بھی شامل تھے, پتہ نہیں چلا, سیدنا مصطح اور جو سیدنا جو شاعر تھے نام بھول گیا میں, معروف صحابی ہیں, حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ, یہ بھی شامل تھے, انہوں نے بھی باتوں باتوں انہیں بات کر لی اور یہ خبر بہت یعنی پھیل گئی. بدامنے کی بات ہے کہ نہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات, ام المؤمنین کی بات ہو رہی ہے, لیکن جب منافقین یہ بات کثرت سے معاشرے میں کرنا شروع کر دی تو بہت کچھ لوگوں نے, بہت کم بہت نے, کچھ لوگوں نے یہ بات کی, سخت وعید نازل ہوئی, پھر اللہ معاف بھی کر دیا جب انہوں نے توبہ کی, اس پر حد بھی قائم کی گئی, ان لوگوں پر کوڑے مارے گئے, الغرض توبہ بھی کی, اللہ توبہ بھی قبول کر, الحمدللہ. اس آیت کے تعلق سے جو عمر کا بڑا پیارا قصہ ہے, سے بخاری مسلم میں فرماتے خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو طلاق دے دی, تو میں گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, میں نے عرض کی سوال کیا کیا آپ نے طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی نہیں میں نے طلاق نہیں دی. فرماتے اس جگہ میں بڑی بلند آواز میں اعلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق نہیں دی بیویوں کو, یعنی غلط خبر تھی نشر اشاعت سے, پھر یہ آیت نازل, اسباب نزول میں سے اس آیت کی ایک یہ بھی ہے. تو ہر خبر کو یہ کیوں فرمایا, لاتبعتم الشیطان الا قلیلا, جب منافقین تو قلیل تھے, الا قلیلا کیوں؟ کیونکہ بعض لوگ بھی اس میں شامل پتہ نہیں چلتا, یعنی وہ بھی صحابہ تھے جو کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دی, صحابہ میں تھے نا, صرف منافقین تو ایک منافقین ایک شر شوشہ چھوڑ دیتے, تو اچھے لوگ بھی بعض اوقات اس میں شامل پتہ نہیں ہوتا, لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سیدنا عمر کے اس اعلان کے بعد پتہ چل گیا کہ ہم سے بھی غلطی ہو گئی. تو احتیاط کرتے کراتے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی ہے, ڈے ون سے کوئی ایسا نہیں ہوتا, تربیت کرتے کرتے یہی لوگ جو ہے پھر ایک کمال کے درجے تک پہنچ گئے الحمدللہ. اور اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم, تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے, اعلان ہے قرآن میں ہم پڑھتے. لیکن ہر انسان کے ابتدا کا نقص بھی ہوتا ہے اور انتہا کا کمال بھی ہوتا ہے. آپ اپنے کیریئر کو دیکھ لیں, کسی استاد کو دیکھ لیں, آپ کسی عالم کو دیکھ لیں, ابتدا کی ہمیشہ نقص ہوتا ہے, کمی ہوتی ہے, یہ کمی آہستہ آہستہ سب دور ہوتی جاتی ہے اور کمال کی طریقے پہنچتے پہنچے انسان کو بہت سے ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے، بہت ساری چیزوں گزر کے جانا پڑتا ہے، پھر کمال کو پہنچتے ہیں. آپ فقہ اربع کو دیکھ لیں، مروج فقہ ہے، آپ سلف کے کسی کو بھی دیکھ لیں، بعض سلف میں سے فضیل بن عیاض کو دیکھ لیں، آپ ڈکیت تھے، زیادہ ڈکیت، جو لوٹ مار کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی گھر میں لوٹنے کے لیے داخل ہو رہے تھے، دیوار پر بیٹھ کے دیوار پھلانگنے کے لیے. اب دیوار پر بیٹھ کر جانے کے لیے تو جو گھر میں شخص تھا وہ قرآن تہجد پڑھ رہا تھا نماز، اور اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان پڑھ رہا تھا سورۃ الحدید میں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق الى آخر الآية. بیٹھے بیٹھے کہتے دل پہ آ، یہاں پہ دل پہ آ کے لگی کہ ابھی بھی مومنوں کو وقت نہیں آیا کہ ان کا دل نرم ہو جائے، اللہ کے ڈر سے خاشع ہو جائے، جو حق نازل ہوئے اس کے لیے، یا وقت نہیں آیا ابھی تک، یا ابھی تک تم ڈکیتی کرتے رہو. کیونکہ میں نے سمجھا کہ یہ پیغام ہے میرے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. فوراً اس دیوار پر بیٹھے ہوئے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے، آج کے بعد میں یہ کام نہیں کرو، فوراً گھر کے اندر نہیں اترے، باہر اتر کے چلے گئے. اور بڑے اپنے وقت کے بڑے امام گزرے ہیں، الفضل بن عیاض، عباد میں سے، زہاد میں سے، وہ راستہ چھوڑ دیا. القانبی شرابی تھے، توبہ کی ہے، بڑے محدث بن گئے. تو ہمیشہ ابتدا کا نقص ہوتا ہے، انتہا کا کمال کو دیکھا جاتا ہے، نہ کہ ابتدا کا نقص کو دیکھا جاتا ہے. الغرض لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اچھی طرح جان لیں کہ اکثر لوگ جو شیطان کے راستے کی اتباع کرتے ہیں، خصوصی طور پر باتوں کو پھیلانے میں. تو علاج کیا ہے؟ ردوہ الی الرسول والی اولی الامر منکم. دوسرا، تحقیق کر لیا کرو، کفا بمرء کذبا یحدث بکل ما سمع، یہ کافی کہ شخص جھوٹا ہونے کے لیے ہر بات کو آگے پھیلا دے. یعنی بیچ میں ایک وقفہ ہے، کان ہے، پھر دل ہے، پھر زبان ہے، ایسا ہے نا؟ جبکہ کان زبان کا جو فاصلہ ہے وہ قریب ہے. بعض لوگ جو یوں کان سے زبان اتر دیتے فوراً، دل تک نہیں پہنچنے دیتے. جب تک دل سے سمجھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تحقیق دل سے کی جاتی ہے، اخلاص بھی شامل ہے، سچائی بھی شامل ہے، بہت سارے اس میں خیر شامل ہے. جب تول کے پھر آپ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں، پھر آپ بولتے ہیں، تحقیق سچی خبر ہے، سچ بات ہے. اچھا، ہر سچی بات آپ ہر وقت کرتے، خبر تو سچی ہے، اب پھیلانی ہے. علماء کیا کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کب پھیلانے کب نہیں. حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت پھیلانے میں تو ہر سچی بات آپ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ قبر کا طواف شرک ہے، سچ ہے جھوٹ ہے؟ آپ جا کے جو قبر کا طواف کرے کہتے تم شرک مشرک ہو، تم شرک کر رہے ہو، بات سچی ہے، وہاں پہ کہو گے مار پڑے گی. یعنی حکمت کا تقاضا ہے کہ سچ وہاں پہ جا کے بولے، ایسا ہے. اچھا، آج کون سا دن ہے، کیا کہتے ہیں اسے، شب برات کہتے ہیں. شب برات جو ہے کوئی اس کا کنسیپٹ نہیں ہے شرعاً. شب برات کے لیے کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص عمرہ یا کوئی خاص دعا، کوئی خاص نماز، کوئی خاص صدقہ، بدعت ہے، جائز نہیں. یعنی اسی رات کی اہمیت کو دیکھ کر کوئی عبادت مخصوص کر دینا بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اب شب برات کی محفل ہے، آپ جا کھڑے ہو جاتے ہیں، شب برات بدعت ہے، شب برات بدعت ہے، سچ ہے جھوٹ ہے؟ سچ ہے. یہ سچ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں آپ محفل میں جا کے کہہ سکتے ہیں؟ محفل میں جا کے کہیں گے آپ بدعتی ہو، بدعت کر رہے ہو تم لوگ؟ ایسے نہیں کریں، وہ پکڑ کے پھر وہی کام کریں جو بتا رہے ہیں بھائی. حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، اگر آپ خیر چاہتے ہیں نا، آپ وہاں پہ بات نہ کریں. جن کو آپ جانتے وہاں پہ موجود تھے، الگ ان کو سمجھا سکتے ہیں آپ. دیکھیں، نصیحت ایک طریقہ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ منکر کو ہاتھ سے روکنا ہے، نہیں تو زبان سے روکنا ہے، نہیں تو دل سے روکنا ہے، میں ہاتھ سے روکنے گیا ہوں. ایک منکر کے فاعل المنکر، دونوں میں فرق سمجھیں آپ. فاعل منکر کو نصیحت کی جاتی ہے اور منکر کو ہاتھ سے روکا جاتا ہے. فاعل منکر جو ہے، یہ غلط جو کر رہا ہے، اس کو نصیحت آپ نے کی ہے؟ نہیں کی ہے نا، تو ہاتھ سے کیسے روکیں گے آپ؟ اس کو پتہ نہیں بدعت ہے، وہ جب سے ہوش سنبھالا ہے وہ یہی شب برات منا رہا ہے. اسے کیا پتہ شب برات کی؟ اس کو پتہ کہ مٹھائی ملتی ہے، اس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس میں عبادت بھی ہوتی ہے، اور اچھا لباس مل جاتا ہے، گھر کی صفائی ہو جاتی ہے، لائٹیں لگ جاتی ہیں، اس کے لیے تو عید ہے نا، اس نے تو اس پہ زندگی گزاری. اس کو نہیں پتا کہ بدعت ہے کیا ہے. اب آپ کا کام ہے، آپ نے کیسے پہنچانا کہ بدعت ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، اور بدعت گمراہی، اور بدعت اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے. یہ تو آپ کا ذمہ ہے نا، آپ سیدھے جا کے اعلان کر دیں گے. تو ہر خبر اگر سچی بھی ہو تو اس کی نشر اشاعت نہیں کی جاتی، الا کہ حکمت کا تقاضا کو دیکھ کے کرتے. حکمت کا تقاضا کون جانتے ہیں؟ علماء اور جو اولیاء امر ہے وہ جانتے ہیں، اس لیے معاملہ ان کے سپرد ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے. یہ باتیں جو ہے جہاد اور قتال کے سیاق اور سباق بھی آ رہی ہیں. پہلے درس میں بھی اس سے پہلے بھی ان آیات کریمہ ہم نے دیکھا کہ جہاد کا ذکر ہے اور جہاد کا مرحلہ کیسے ہوا. کفو ایدیکم کا مرحلہ تھا مکہ میں ہاتھ اٹھانا ہے یا اپنے ہاتھ نہیں اٹھانا, ہاتھ کو رو کے رکھنا ہے اگرچہ نقصان بھی ہوتا ہے یا جان بھی چلی جاتی ہے. کمزوری کا وقت ہے, ابھی حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ اپنے یعنی خطرہ مول کے اور اپنی جان کو صرف قربان کر دیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاد میں صرف جان دے کے شہادت کا جام نوش لیں, بلکہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے جو ہم کارروائی کریں وہ دین کی سربلندی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مسلمانوں کی جان عزت مال کی حفاظت ہو رہی ہے کہ نہیں. کیونکہ اصل جہاد کا مقصد کیا ہے؟ لِعَلَىٰ کَلِمَةِ اللَّهِ, اللہ کے دین کی سربلندی. سربلندی کون کرتے ہیں؟ مسلمان کرتے ہیں. مسلمان کب کریں گے؟ جب نہ جان نہ مال نہ عزت رہے گی. تو جان کی حفاظت, مال کی حفاظت, عزت کی حفاظت بھی جہاد میں شامل ہے. اگر اللہ کے راستے کی بلندی کے لیے جان قربان کرنا پڑے تب شہادت ہے, لیکن تمام شرطوں کو پورا ہونے کے بعد اور شریعت کے اصول کے مطابق جب جہاد کیا جاتا ہے تب جان اللہ کے راستے میں قربان کی جاتی ہے, تب شہادت ملتی ہے. ہر کاروائی میں شہادت نہیں ہوتی. وہ کیونکہ لوگ کبھی آگے پیچھے ہو جاتے تھے, کبھی مسئلہ ہو جاتا تھا. جہاد نئے نئے جو ہے نا وہ مشروع ہوا. جہاد کے مرحلے سب سے پہلے تک کفولیت, پہلا مرحلہ جہاد کے نوٹ کر لیں. دوسرا ہے جن لوگوں نے قتال کیا ان کے خلاف قتال کرو, سب کے خلاف نہیں, لیکن ظلم زیادتی نہیں کرنی. ظلم زیادتی کی جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. جتنا نقصان پہنچے اتنا نقصان پہنچے. جو تم سے قتال کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں ان کے خلاف قتال کرو, سب نہیں. فلان مشرک ہے ان کے خلاف, دوسرے نہیں جس نے قتال کیا. یہودی ہیں صرف یہودی, ان کے خلاف, کسی اور کے خلاف نہیں. تیسرا مرحلہ ہے تمام کفار کے خلاف, جو بھی کافر ہیں. اللہ تعالیٰ کے دین سر کی سربلندی کے لیے جب تک کہ وہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے, کلمہ پڑھنے, کلمہ شہادت یا جزیہ نہ دینے, قتال کرتے رہنا ہے. وقاتل حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ, یہ آخری ہے دین کی سربلندی کے لیے ہر کفار کے خلاف قتال کیا جاتا ہے. اچھا, جب نئے نئے جہاد مشروع ہوا تھا, الگ حکم آ گیا, تو کچھ لوگ کتراتے جیسے پچھلے درس میں گزر چکا تھا. تو اللہ نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ قتال کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. دیکھیں پھر فی سبیل اللہ ہے, میں نے بار بار کہا کہ یہ لفظ بار بار آپ کے لیے آ گیا تاکہ کسی کو کوئی خدشہ نہ ہو کہ فی سبیل کے علاوہ بھی کوئی قتال کیا جاتا ہے شرعاً. اللہ کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کے سیر دین کی سربلندی ہے, لا الہ الا کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک, آپ اپنے نفس کے سوا کسی کے مکلف نہیں ہے. آپ نے اپنا حساب دینا ہے, کسی اور نے اپنا حساب دینا ہے. جو نہیں آپ کے ساتھ آتا, آپ قتال جو آپ کو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کرے. لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین, اور لوگوں کو آمادہ کرے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے, اجاگر کرے, ترغیب دیں کہ جہاد جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے کیا دین میں اس کی کیا شان ہے, اللہ نے مجاہد کے لیے کون سے درجے اللہ نے بیان فرمائے ہیں, اور شہید کے لیے جنت میں کیا کیا چیزیں ہیں. یہ سب اس طریقے سے جو ہے آپ لوگوں کو بتائیں اور انہیں آمادہ کریں جہاد کے. حرض المؤمنین یعنی الجہاد فی سبیل اللہ. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے کافروں کو جنگ کرنے سے. بس جنگ کو کہتے ہیں جنگی کاروائی, کہ جب آپ خود قتال کریں گے, مومنوں کو ترغیب دیں گے, اجاگر کریں گے جہاد کے لیے, آمادہ کریں گے, وہ بھی میدان میں آ جائیں گے اللہ تعالیٰ دیں گے سر بلندی کے لیے, تو کافر جو ہیں قریب ہے کہ اپنا ہاتھ روک لیں اور ڈر جائیں اور جنگ کی کاروائی نہ کریں. اللہ تعالیٰ ان کو روک دے گا. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا, اللہ تعالیٰ جنگ سخت, اللہ تعالیٰ کی جنگ سخت ترین ہے. اللہ تعالیٰ جب جنگ چاہتا ہے, کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے, تو اللہ سے بڑھ کر کوئی جنگ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو مومن نہ بھی کرے قتال, تو اللہ تعالیٰ خود ہی کافی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ, اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے, جو جنگ ہے بہت سخت ہے, یہ کافر نہیں جانتے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا, اور اللہ تعالیٰ کی سزا بھی سخت ہے. سب سے بڑی سخت ہے. یعنی مومن تو سر قلم کریں گے نا, کیونکہ جنگ بدر میں کیا حکم ہوتا ہے, اپنے وار کہاں پہ کرنا ہے, یا سر پہ کرنا ہے, گردن پہ کرنا ہے, یا ہاتھوں پہ کرنا ہے, تاکہ دشمن جو ہے تلوار اٹھانے کے قابل نہ ہو اطراف ہاتھوں پہ. یعنی سزا تو دی ہے مجاہد نے اللہ کے راستے میں جہاد میں کافر کو خلاف کارروائی میں, جو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے سخت سزا اللہ تعالیٰ کی پکڑ, اللہ تعالیٰ کی سزا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس لیے جو ہمارے ذمہ کام ہے ہم نے وہ کر رہا ہے, وہ نہیں کرنا جو ہمارے ذمہ ہم سے ہماری طاقت سے بڑھ کے. اس لیے جہاد کی شروط میں سے طاقت و قدرت شرط ہے. اگر طاقت قدرت نہیں ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہلاکت ہے کیوں, کیسے ہلاکت ہے؟ کون ہم دفاع کرنا چاہتے ہیں, یہ جہاد کافروں کا اٹیک کرنا چاہتے ہیں. جنگ بدر میں 313 تھے, 314 تھے, اور مشرکین جو تھے وہ 1000 تھے, ہم کیوں نہ کریں؟ طاقت قدرت کہاں تھی 313 کے پاس؟ یہ شرط کہاں سے آ گئی؟ دلیل بھی سنیں, دلیل بھی سن لیں. دلائل تو کوئی بھی جو واجبات ہے شرعاً بغیر طاقت کے واجب رہتی ہیں. نماز ہے, آپ نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر, جبکہ قیام القدرہ شرط ہے نماز کی. آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھے, فرض نماز, نہیں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے, بیمار ہیں. یہ جو رکن ہے القیام کا ساقط ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ رکن ساقط ہو گیا, واجب ہے رکن ساقط ہو گیا. آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں, آپ بیمار ہیں نماز وقت پہ نہیں پڑھ سکتے, آپ جمع کر سکتے ہیں, رخصت ہے آپ کے لیے نہیں؟ جبکہ نماز پہ وقت پہ آپ نے پڑھنی ہے. یہاں پر وقت کی شرط ساقط ہو گئی ہے, اب جمع کی آپ کو اجازت ہے, عذر شرعی ہے. تو عذر شرعی سے جو واجب ہے ساقط ہو جاتا ہے. لواجب ایک قاعدہ, لواجب مع العجز, عجز کے ساتھ کوئی واجب باقی نہیں ہوتا. اگر جہاد واجب ہے اور عجز ہو, واجب باقی رہتا ہے؟ جب نماز نہیں تو پھر جہاد کہاں سے آ گیا؟ تو پہلے تو جو دوسری واضح دلیل ہے سے مسلم کی حدیث میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا آخری زمانے میں جب دجال کا خاتمہ کریں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور اللہ تعالیٰ خبر دیں کہ اب یاجوج و ماجوج نکلیں, ایسی قوم نکلنے والے جس کے آپ کوئی طاقت نہیں ہے روکنے میں. دجال سب سے بڑا فتنہ ہے, دجال قتل و غارت بھی کرے گا, دجال کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر آسمان سے نازل کریں گے, دو فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور قتل کریں گے دجال کا. کہاں پہ قتل کریں گے, کس چیز سے قتل کریں گے, کون سی جگہ ہوگی, کون سی, سب متفق علیہ حدیث میں سے بخاری مسلم سب حدیث میں صحیح حدیث میں موجود ہے یہ ساری چیزیں. لیکن جب باری آئے گی یاجوج و ماجوج کی, اللہ تعالیٰ حکم دے گا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ان کے ساتھی ہیں کہ حرز عبادی علی الطور, کہ میرے بندوں کو لے کر طور کے پہاڑ پر چلے جاؤ, پہاڑوں کے اوپر چلے جاؤ, آپ کی کوئی طاقت ان کے مقابلے میں. دفاع کرنا جہاد ہے کہ نہیں؟ اپنی زمین چھوڑ دیں, گھر چھوڑ دیں, اپنے سب کو چھوڑ دیں. جی ہاں, کیونکہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ آ رہے ہیں, روک نہیں سکتے ہو, طاقت نہیں ہے. اور جہاد کے لیے دفع کے لیے بھی یاد رکھیں طاقت شرط ہے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چنانچہ پہاڑوں پر چلے جاتے, گھر چھوڑ دیتے ہیں, پہاڑ پر چلے جاتے ہیں, اور یاجوج ماجوج جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, چلے جاتے ہیں. پھر یاجوج ماجوج خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ دعا کرتے ہیں, ایسے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں بچائیں, کیونکہ ایسا وقت آتا ہے کہ اتنی قحط ہو جاتا ہے کہ کچھ کھانے کو نہیں ملتا, لوگ جلد بھی کھا لیتے ہیں, ہڈیاں چوستے ہیں, اتنی مشکل وقت آ جاتا ہے مومنوں پر. پھر دعا کرتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے, پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص بیماری نازل کرتا ہے, وہ بیماری لگتی ہے اس یاجوج و ماجوج کی, پوری قوم کو, پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے. یعنی مقابلہ کوئی انسان نہیں کرتا, اللہ چاہے تو نہ بھیجے, اللہ کی آزمائش ہی مصیبت اللہ تعالیٰ دیتا, ٹالتا بھی اللہ تعالیٰ ہے. ہمارے ذمہ جو کام ہے اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرمان کی پیروی کرتے ہوئے اطاعت کرتے ہوئے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے, اپنی مرضی نہیں کرنی. یہ آپ کے جو جذبات کی بات نہیں ہوتی, اتباع کی بات ہے. اتباع کیا ہے؟ پہاڑوں پہ چلے جائے, گھروں چھوڑ دیں, بزدل بنے. بزدل کہاں سے آئی؟ اچھا, یہ الشجاع بہادر اور بزدل, شجاع کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بندہ جو تلوار اٹھا کے مرتا رہے, جو غصے پہ قابو نہ پائے اسے, یا جو جوش جذبات سے کام لے کر کوئی کاروائی کرے, وہ بہادر ہوتا ہے. یا صبر کرنے والا, غصے پر قابو پانے والا اور اتباع کرنے والا بہادر ہوتا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے بہادر وہ نہیں ہے جو صرف کاروائی کرنا جانتا ہو, بہادر وہ ہے جو شریعت کے تابع سر جھکا کے پیچھے چلنے والا ہو. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہادر تھے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ بہادر، اللہ کے پیارے نبی ہیں، بہادر تھے. کیوں چلے گئے گھروں کو چھوڑ کے؟ اللہ کا حکم تھا، طاقت نہیں ہے ہاتھ مت اٹھاؤ. تو علماء کہتے ہیں اس حدیث میں واضح دلیل ہے کہ جہاد کے لیے طاقت و قدرت کا ہونا شرط ہے. اچھا، الغرض تو کافر کے خلاف کارروائی کے لیے جب جہاد کیا جاتا ہے تو شریعت کے اصول اور قواعد کے مطابق ان پہ تول کر کارروائی کی جاتی ہے. اگر کوئی شرط اس کے خلل آ جائے تو پھر جہاد نہیں ہے وہ، پھر اس سے فساد برپا ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے دور حاضر میں جتنی بھی جہاد کے نام پر کارروائیاں ہوئی ہیں اس سے فساد ہی ہوا ہے اور جہاد کہیں پہ ثابت نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. جس نے نیک بات کی سفارش کی، شفاعۃ حسنہ کی ہے، شفاعت کہتے ہیں سفارش کو، اور سفارش کا مطلب، شفاعت کا مطلب طلب الخیر للغیر، کسی غیر کے لیے کسی سے سفارش کر کے اس کے لیے خیر کا باعث بننا. اور اس کی دو قسمیں، یا شفاعت حسنہ ہے یا شفاعت سیئہ ہے، یا اچھی شفاعت ہے یا بری شفاعت ہے، یا کسی کی شفاعت سے کسی کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے، کسی شفاعت کسی کے لیے شر کا سبب بنتی ہے، بری ہوتی ہے. کوئی کسی کی سفارش کر کے کسی کا حق مار دیتا ہے بغیر میرٹ کے، کسی کو برتھی کرا دیتا ہے تو بری شفاعت ہے. اور کوئی کسی کو میرٹ کے بنیاد پر سفارش کر کے نوکری میں برتھی کر دیتا ہے میرٹ پہ، تو یہ شفاعت حسنہ ہے. کوئی کسی کے کام رکا ہے، کوئی شخص جو ہے کسی کی تنخواہ روک دی ہے، دو تین مہینے تنخواہ نہیں دیتا، آپ کو وہ جاننے والا ہے، آپ سفارش کرتے ہیں بھائی آپ کیوں اس پہ ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا حق واپس کر دیں، وہ آپ کے بعد سر کو اس حق واپس کر دیتا ہے، شفاعت حسنہ ہے. کسی نے ناجائز کسی چیز پہ قبضہ کیا ہے، آپ اس کو سفارش کرتے ہیں بھائی آپ ناجائز قبضے سمجھاتے ہیں، وہ آپ کے پاس سمجھ لیتا ہے اور جس کا حق ہے اس کو مل جاتا ہے واپس، شفاعت حسنہ ہے. تو شفاعت حسنہ کے لیے جو بھی شفاعت حسنہ کرتا ہے، اچھی شفاعت کرتا ہے، تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، یعنی اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اجر ملے گا. اور جو بری شفاعت کرتا ہے کسی کے لیے، اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا. اب تھوڑا دیر رکتے ہیں یہاں پہ. جب شفاعت حسنہ کا لفظ آیا بھاری تو نصیب کا لفظ ہے، اور جب شفاعت سیئہ کے بارے تو اس میں کفل کا لفظ ہے. نصیب کفل میں کیا فرق ہے؟ سبحان اللہ، جبکہ نصیب ہونا چاہیے نا حصہ، کفل بھی حصہ ہی ہوتا ہے. نصیب اور کفل میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے تو اللہ نے بیان فرمایا نا، ورنہ سیاق و سباق تو ایک ہی ہے. یعنی میں شفاعت شفاعت حسنہ کل لہ نصیب منہا، میں شفاعت سیئہ کل لہ نصیب منہا، یا کفل منہا، دونوں میں نہیں ہے. وجہ کیا جانتے ہیں؟ نصیب میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کفل برابر ہونا چاہیے. کفل میں جو حصہ ہے وہ برابر ہی کا ہوتا ہے. برابر کیوں؟ برابر کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے نا، ایسے تھوڑی ہے. جو کوئی نیکی کرتا ہے اس کو کتنا حصہ ملتا ہے، کتنا گنا اجر ملتا ہے؟ کیا برابر اجر ملتا ہے یا زیادہ ملتا ہے؟ 10 گنا، 700 گنا سے زیادہ. تو نصیب منہا، زیادہ کم ہو سکتا ہے تو زیادہ ہی ہوگا. شفاعت حسنہ کے نصیب ہے، یعنی جتنا آپ نے کیا اس سے زیادہ آپ کو توقع ہونی چاہیے. اگر بری سفارش کی ہے تو جتنا کیا اتنا ہی ملے گا، بس زیادہ بوجھ، زیادہ زیادہ گناہ نہیں ملے گا. عدل ہے نا اس میں، اس لیے جو برائی کرتے ہیں برائی کا بدلہ ایک برائی ہے، نیکی کا بدلہ ایک سے زیادہ نیکی ہے، یہ یقین ہے. تو جب نیکی و برائی کی بات آئی ہے تو اس میں بھی آپ یاد رکھیں، دیکھیں یہاں پہ عدل و انصاف ہے، سبحان اللہ. تو کفل منہا، کفل کہتے تول کے معاملے کو کرنا، جبکہ یہ بھی حصہ ہے. تو تلا و حصہ برابر برابر کا جو ہے نا وہ گناہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، سبحان اللہ. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مقیت ہے. مقیت میں تین معنی یاد رکھیں، حفیظ، حسیب، شہید. مقیت جو ہے، کیونکہ یہاں پر شہید نہیں ہے، بعض ترجمہ میں دیکھیں شہید ہے، بعض میں حفیظ ہے، بعض میں آپ دیکھیں گے کہ حساب لینے والا ہے. تینوں کو ملا کے ایک لفظ بنتا ہے مقیت. مقیت ہے اللہ تعالیٰ مقیت ہے. مقیت کہتے ہیں شہید کو جو گواہ ہے، حسیب کو جو حساب لینے والا ہے، حفیظ کو جو محفوظ یا حفاظت کرنے والا ہے. آپ نے جو کچھ کیا ہے, اچھا کیا ہے برا کیا ہے, سفارش اچھی کی ہے بری کی ہے, اللہ گواہ ہے, اللہ تعالیٰ نگہبان ہے, دیکھ بھی رہا ہے, محفوظ بھی کر دیا, فرشتوں نے لکھ دیا ہے, لکھنے والوں نے, اور حساب کون لے گا؟ اللہ دے گا. تو لفظ مقیت میں یہ تمام معنی شامل ہیں. اتنا کافی اگلے درس میں انشاءاللہ. سلام کے تعلق سے بڑے پیارا پیغام اس پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.